الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى في مقام اخر والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما پچھلے ہفتے مجلس میں ہم نے یہ بات کری تھی کہ اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کا ہی ہوگا، جو کچھ زمین میں سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی نکالتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالی ہی نازل کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے پروردگار کا دیا ہوا ہے، حتیٰ کہ جو ہماری ذاتی ملکیت میں مال ہے، رزق ہے، جس کو کہ ہم اپنا سمجھتے ہیں، تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ مما رزقناہم ينفقون، کہ یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم نے اس کو ان کو رزق دیا، یعنی جو ہمارا مال ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ہے، ہمارے آفس سے ڈرا کی ہوئی ہماری سیلری ہے، وہ بھی حقیقت میں ہماری نہیں بلکہ ہمارے پروردگار کی ہے۔ تو سب کچھ دینے کے بعد اللہ رب العزت کی ہم سے کچھ توقعات بھی ہیں، کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں، اور وہ توقعات اور ڈیمانڈز کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرو، مجھے چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے محبت نہ کرو، مجھ سے بڑھ کر کسی دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی ہم سے توقع ہے، ڈیمانڈ ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، اور یہ ایکسپیکٹیشن فلفل کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کے اوپر پھر سزا کی وعید بھی ہے۔ اور یہ محبت اللہ کی ہے کیا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکموں کو ماننا، اور جس جس کے حکم کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا اس کے بھی حکم کو ماننا، کیونکہ اس کی اطاعت بھی اللہ کی نسبت سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ہم سے توقع ہے، ڈیمانڈ ہے، اور قرآن عظیم الشان اس کے اوپر واضح دلیل کے طور پر موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ہمارے لیے اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہمارے ساتھ معاملہ کیسے رکھتے ہیں؟ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، کہ نہیں آتی تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، مگر اس کے کہ جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی جو بھی مصیبت آتی ہے، کلی اصول ہے یہ، جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تم نے کچھ غلطی کری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ پرابلم آتی ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں کتنی پرابلمز آتی ہیں؟ اگر آنیسٹلی سپیکنگ دیکھا جائے، توازن یعنی بیلنس کیا جائے، تو حقیقت یہ کھل کر آتی ہے اگر ایک ان بائسڈ اوپینین لیا جائے تو مصیبتیں بہت کم آتی ہیں. ہماری زندگیوں میں مصیبتیں بہت کم آتی ہیں. ان بائسڈ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ جب کسی کی نگاہ بائسڈ ہو جاتی ہے، شیطان سے انفلوئنسڈ ہو جاتی ہے، نفس سے انفلوئنسڈ ہو جاتی ہے، تو اب اس کی نگاہ بائسڈ ہو جاتی ہے، ان بائسڈ نہیں رہتی. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کی زندگی میں حقیقتاً مصیبتیں بہت کم ہوتی ہیں آسائشوں کے مقابلے میں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی آسائش دیکھی ہی نہیں اور میری زندگی میں تو صرف اور صرف مصیبتیں ہیں. لیکن یہ ایک بائسڈ اوپینین ہوتا ہے، اگر میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا جائے تو ایسا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہماری صحت کے دن زیادہ ہوتے ہیں اور بیماری کے دن کم ہوتے ہیں، کھانے پینے کے دن زیادہ ہوتے ہیں اور بھوک کے دن کم ہوتے ہیں، بلکہ اب تو دیکھا جائے تو ہوتے ہی نہیں ہیں. اسی طریقے سے باقی بھی آسائشیں ہمارے زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مصیبتیں بہت کم کم آتی ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ ہم تو اللہ کی بہت نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ حق تو ہم ہرگز پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری ہماری غلطیوں کو، کثیر غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اوور لک کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مواخذہ نہیں فرماتے. اگر کر دیں ہر مصیبت کی، ہر غلطی کے اوپر، ہر گناہ کے اوپر، تو پھر تو ہم نہ بچ پائیں، ہمیں مہلت ہی نہ مل سکے. ورنہ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ بڑائی جو ہم نے چند آیات کے ذریعے سے پچھلے ہفتے رکھی تھی، اور قرآن تو بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے، تو شان یہ ہے اللہ رب العزت کی کہ ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی مہلت نہیں ملنی چاہیے ہمیں، ایک گناہ کے بعد ایسی لات پڑنی چاہیے جو کہ ہمیں ڈائریکٹ جہنم میں لینڈ کروائے اور دوسرا آپشن نہ ملے، ہمیں دوسری اپرچونٹی نہ ملے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی، توبہ کرنے کی. یہ ہے اللہ کی شان. لیکن اللہ رب العزت ایسا کرتے نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ ٹالرنس کا معاملہ کرتے ہیں، بہت زیادہ. اتنے بڑے ہونے کے بعد اتنا زیادہ ٹالرنس کا مظاہرہ، اتنے کامل ہونے کے بعد، ہر چیز کے اوپر قادر ہونے کے بعد اتنی ٹالرنس کا مظاہرہ کہ ایمان والوں کی غلطیوں کو تو دور کی بات، کافروں کو برداشت کر لیتے ہیں جو کہ سرے سے اللہ رب العزت کے وجود ہی کے منکر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ربوبیت کے ہی منکر ہوتے ہیں، ان کو برداشت کر لیتے ہیں. کیا بات ہے اللہ رب العزت کی، کیا بات ہے ہمارے پروردگار کی. اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ اللہ کیسے خطاب فرماتے ہیں قرآن کے اندر، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں. پہلے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمام آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا، یعنی کریئٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ، مینوفیکچر نہیں کیا، صنعت نہیں کیا کہ جو چیزیں آلریڈی موجود تھیں ان کو آپس میں جوڑ کر کے کوئی پروڈکٹ بنا دی، نہیں، کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اس کو تخلیق کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا اور سب کچھ بنا دیا، اس کو کہتے ہیں تخلیق. ہم تخلیق نہیں کر سکتے، ہم کریٹ نہیں کر سکتے، ہم مینوفیکچر کرتے ہیں، جو چیزیں آلریڈی نیچر کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں، چاہے کچھ بھی بنائیں. تو اللہ تعالی نے سب کچھ تخلیق کیا، وما بینہما، اور ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے تخلیق کیا، فی ستت ایام، اپنی قدرت سے چھ دن کے اندر تخلیق کیا. اس کے اوپر پچھلے دنوں بچوں سے بات ہو رہی تھی، تو جب چھ دن کی بات آئی تو بیٹی نے سوال کیا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی نے بس حکم کیا اور وہ ہو گیا، کن فیکن، تو ان کو پھر سمجھایا کہ وہ تو عالم امر ہے کہ جس میں حکم کیا اور فوراً سے سب کچھ ہو گیا، لیکن جو عالم خلق ہے جس کے اندر کے یہ آسمان اور زمین وغیرہ آتے ہیں، تو یہ عالم خلق اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنائے، لیکن یہ جو 6 دن میں بنائے وہ کیسے بنائے؟ کہ حکم دیا ہو جاؤ تم اے آسمان 1 دن کے اندر، یعنی ٹائم فریم بھی دے دیا، بند ہو گیا کہ ٹائم فریم بھی دے دیا کہ یہ چیز تم اتنی دیر میں بن جاؤ، زمین کو حکم دیا تم اتنی دیر میں بن جاؤ، پہاڑوں کو حکم دیا تم اتنی دیر میں بن جاؤ، اور جو ٹائم فریم اسائن کیا وہ چیز اتنے ہی ٹائم فریم کے اندر امیڈیٹلی بننا شروع ہو گئی، اور جو ٹائم فریم اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا تھا اس کے اندر بن کے مکمل ہو گئی۔ تو یہ بھی دراصل عالم امر ہی ہے، اللہ کے حکم ہی سے سب کچھ ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ جس طرح انسان بیٹھ کر کے لیپا پوتی کر کے کوئی چیز بناتے ہیں، ادھر سے یہ چیز لی ادھر سے یہ چیز لی، ایسے کیا بیٹھے بنا رہے ہیں، اب اس میں ٹائم اتنا لگ رہا ہے کہ 6 دن گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بیٹھ کر کے بنا رہے تھے، حکم سے ہی بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں سب کچھ بنایا، اور 6 دن بھی اللہ کا حکم ہی تھا، اللہ کی حکمت ہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے مخاطب ہو کر کے، ما لکم من دونہ، تمہارے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ، من ولی ولا شفیع، کوئی دوست کوئی شفیع کوئی مددگار کوئی شفاعت کرنے والا، اس کے علاوہ تمہارے لیے ہے کون؟ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے جب تم مشکل میں ہوگے؟ کون آ کر کے تمہاری طرف سے ایکسکیوز کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یا جس کی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ کر سکتا ہے، جیسے کہ وہ بھی قرآن کے اندر ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ مدد کر سکتا ہے دنیا کے اندر آخرت کے اندر کوئی بھی نہیں، اور نہ شفاعت کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تتذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم بات کو دھیان سے نہیں سنتے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات بار بار، اپنی قدرت اپنی شان بار بار بیان کر کے ہمیں یاد دلاتے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ یا ایہا الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، اے انسان، تمام کے تمام انسان، صرف مسلمان نہیں، صرف ایمان والے نہیں، سارے کے سارے انسان، تمہیں تمہارے کریم پروردگار سے کس نے غافل کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اتنے بڑے ہونے کے بعد اس طریقے سے بار بار یاد دہانی کرانا، کوئی گھر کا بڑا ہوتا ہے، بڑے باپ ہوتے ہیں گھر کے، تو اگر بیٹا ان کی نافرمانی کرے تو وہ آگے سے زیادہ بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کیا اس کو نظر نہیں آتا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے میرے ہی تو لایا ہوا ہے، اس کو میں نے ہی تو پالا پوسا ہے، میں نے ہی تو اس کی تعلیم و تربیت کا سارا انتظام کیا، میں اس سے بات کیوں کروں؟ اس کو خود سوچنا چاہیے، اس کو خود دیکھنا چاہیے، کیا آنکھیں نہیں ہیں اس کے پاس؟ تو بیٹے سے بات نہیں کرتا، ناراض ہو جائے، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ نافرمانی پر اتر آیا ہے، بیٹا بغاوت پر اتر آیا ہے، اب باپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن باپ کی کیا حیثیت ہے اس بیٹے کے سامنے؟ تھوڑا سا سال کا بڑا ہے، تھوڑا سا اس نے کما کر کے جو اللہ نے اس کو دیا تھا وہ لا کے بیٹے کو کھلا دیا، تھوڑی سی تعلیم کا انتظام کر دیا، اس کے اوپر کہتا ہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس کو خود سوچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت سب کچھ کرنے کے باوجود اور مخلوق کے خالق ہونے کے باوجود بار بار یاد دہانی کراتے ہیں، بار بار، گویا کہ لگتا ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے، اصل میں تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اصل میں مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے، اس وجہ سے میں بار بار تجھے یاد دلاتا ہوں، میں اپنی شان کو گھٹا کر کے تیرے سامنے جھک جاتا ہوں، میں اپنی بڑائی کو جو ہے وہ پیچھے رکھ دیتا ہوں، اور میں تجھ سے بات کرتا ہوں، تجھ سے ڈائریکٹلی کلام کرتا ہوں، میں تجھے یاد دلاتا ہوں بار بار، حالانکہ تجھے میں نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، تجھے میں نے کان دیے ہوئے ہیں، تجھے میں نے عقل دی ہوئی ہے جن کو استعمال کر کے تو خود سے ان چیزوں کو بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن نہیں، میں پھر بھی تمہیں یاد دلاؤں گا، میں اپنی شان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھے پیارا لگتا ہے، تو میرا بندہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے جڑ جائے، تو مجھ سے دور نہ جائے، تو اپنے اور میرے دشمنوں کے پاس نہ جائے، غفلت کرنے والوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے. میں اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو ویک نہیں دیکھنا چاہتا. سو آئی ایم ریڈی ٹو کمپرومائز، میں کمپرومائز کے لیے تیار ہوں، میں جھکنے کے لیے تیار ہوں، میں وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہوں جس کو کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تجھے بار بار یاد کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں پہلے ہی سے میں ساری چیزیں دے چکا ہوں. لیکن ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ ریلیشن شپ، تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ کر گزرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اللہ رب العزت کے بعد آتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی باری آتی ہے اللہ کے بعد. نبی علیہ السلام انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام لے کر کے اس دنیا میں آئے، جس کے اندر انسانوں کا اپنا فائدہ، انسانوں کی اپنی نجات. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا. جہاں اپنی باری آئی وہاں پہ کمپرومائز کر دیا، بڑے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، اللہ کے دین کو کمپرومائز نہیں کیا، اس لیے کہ دین نبی علیہ السلام کا ذاتی نہیں تھا، وہ اللہ کا تھا، اوپر والے کا تھا، تو اوپر والی چیز کو کیسے کمپرومائز کر سکتا ہے کوئی. لیکن جو ذاتی تھا، جو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر ملکیت بنا کر کے دیا، انسان کا جسم ہوتا ہے، انسان کا وقت ہوتا ہے، جس کی ملکیت اس دنیا میں انسان کو اللہ نے دی ہوتی ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے، اس عزت کی ملکیت بھی اللہ نے اس دنیا میں انسان کو دی ہوتی ہے، تو جو کچھ اپنی ملکیت میں تھا سب کا سب قربان کر دیا، اپنی عزت کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جھک کے صلح کر لی، جھک کر کے. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آفرز ہیں کہ آپ فرما دیجئے ہو جائے گا، لیکن جھک کے کافروں سے صلح کر لی، نافرمانوں سے، اذیت پہنچانے والوں سے صلح کر لی. اسی طریقے سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، جادوگر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، ان کے پاس گھر میں جا کر کے کھٹ کھٹا کر کے ان کو اللہ کی طرف بلانا، ابو جہل جیسے دشمن کو 3000 مرتبہ گھر جا کر کے بلایا، 3000 مرتبہ بلایا گھروں پہ جا کر کے. ایک دفعہ بڑی سخت آندھی اور طوفان کا موسم تھا مکہ مکرمہ کے اندر، بادل گرج رہے تھے اور دل دہل رہے تھے ان کی آواز سے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، وہ حیران کہ اس وقت کون آ گیا. جب دروازہ کھولا، آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، تم کیا کر رہے ہو یہاں پر اس ٹائم پر؟ ابو جہل اس وقت سب کے دل سہمے ہوئے ہیں، دل دہلے ہوئے ہیں، ایسا موسم ہو رہا ہے، سب نرم پڑے ہوئے ہیں، میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہ شاید اس وقت تم مان جاؤ. اس بدبخت نے اس وقت بھی بات نہیں مانی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنا چاہتے تھے، لوگ جڑ جائیں مجھ سے، مجھ سے جڑ جائیں، کیونکہ میرے پیچھے اللہ تعالی کا ساتھ ہے، میں پیچھے اللہ سے جڑا ہوا ہوں، جب یہ مجھ سے جڑ جائیں گے تو ان کا یہ لوپ پورا ہو جائے گا، یہ پیچھے سے بھی جڑ جائیں گے، پیچھے کا کام میں نے کیا ہوا ہے، اللہ نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہوا ہے، کڑی جڑی ہوئی ہے، اب آگے ان لوگوں کو اپنے سے جوڑنا ہے، تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار، جو کچھ اپنے پاس ہے سب کچھ کمپرومائز کر دوں گا. اوپر والے کا کمپرومائز نہیں کر سکتا، دین کے معاملے میں جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی غصہ فرماتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، نو کمپرومائز. حتیٰ کہ جو کافروں نے پیشکش بھیجی، خواجہ ابو طالب کے ہاتھوں کہ اگر آپ ایک دن کے لیے خالی ہماری مان لیں دوسرے دن ہم آپ کی مان لیں گے، ہم مانیں گے آپ کی، ایک دن ہماری دوسرے دن آپ کی. نہیں، بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ میرے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ میری ذاتی چیز نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کی ہے، اس میں میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو وہ اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج بھی لا کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند لا کر کے رکھ دیں، جس سے بھی چاہیں شادی کرنے کی آفر کر دیں، میں ان کی ہر آفر کو ٹھکراتا ہوں، ہر آفر کو ٹھکراتا ہوں. لیکن اپنی ذات کے معاملے میں ایسا نہیں کیا، کیونکہ تعلق بنانا چاہتے تھے، تعلق بنانا چاہتے تھے. اسی طریقے سے جو اللہ والے ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، شہر شہر، قریہ قریہ، بھکاریوں کی طرح سے سفر کرتے ہیں، بھکاریوں کی طرح سے، درویش کی طرح سے، جہاں جس نے آفر کیا اپنا گھر ادھر ہی جا کے ٹھہر گئے، چاہے اس کو تمیز ہو یا نہیں ہو، اس کو مہمانداری آتی ہو نہ آتی ہو، اس کے گھر میں کھانا ایسا پکتا بھی ہو جو یہ کھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، ان کی صحت خراب ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی صحت کا کیا معاملہ ہے، کیسی دوائیاں ہیں، کیسا کھانا چاہیے، کیسا پینا چاہیے، نہیں، سفر کر رہے ہیں، درویشوں کی طریقے سے سفر کر رہے ہیں. ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی گھروں پہ جاتے ہیں، لوگ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ جی تبلیغ کے ساتھی آ گئے، اوہو دروازہ ہی نہیں کھولنا، یہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، دروازہ ہی نہیں کھولنا. پچھلے دنوں مرحوم حضرت جنید جمشید صاحب کا ایک پرانا بیان سننے کا موقع ملا، تو فرما رہے تھے کہ جن دنوں ان کا طوطی بولتا تھا، بالکل ٹاپ سٹار تھے وہ پاکستان کے، تو کہیں سے ان سے ایک بات ہو گئی، جس سے کہ ہوتے ہوتے ان کے ایک دوست کو ان کا پتہ لگ گیا، جو اسکول کا دوست تھا، تو اس نے کہیں سے ان کا نمبر لیا اور ان کو فون کر دیا، اور بھائی کیا حال ہے، پہچانا تم نے؟ ہاں ہاں یاد آ گیا، تم تو بڑے شریر تھے. ہاں میں وہی ہوں، اس کا نام بھی جنیدی تھا. اچھا مجھے تم سے ملنا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر ہمارے مینیجرز ہوتے تھے، ہم کسی سے نہیں ملتے تھے، ہمارا مینیجر یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ ہم نے کس سے ملنا ہے، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے بھی مینیجر ہی ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کتنی دیر ملنا ہے. تو میں نے کہا نہیں یار، وہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، فون بند کر دیا. اب جو دوست ہے روزانہ فون کرے اور روزانہ یہ فون بند کر دے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ملنے کا، پتہ نہیں کیا میرا ٹائم ضائع کرے گا. قیمتی وقت ہے نا، کیونکہ پیسہ بنتا ہے ایسے سٹارز کا وقت کے اوپر. کہتے ہیں ایک مہینے تک وہ مجھے فون کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کو میرے گھر کے ہر بندے کا نام معلوم ہو گیا کہ کون نوکر ہے، کتنے نوکر ہیں، کیا کرتے ہیں، کیونکہ مختلف لوگ فون اٹھاتے تھے اور ان کے کہنے کے اوپر پھر فون بند کر دیا جاتا تھا. حتیٰ کہ ایک مہینے کے بعد اس نے فون پہ بس اتنا کہا کہ یار میں دراصل ابھی عمرے سے آیا ہوں اور تمہارے لیے کچھ زمزم اور کھجوریں لے کر کے آیا ہوں، بس مجھے 5 منٹ کا ٹائم دے دو تاکہ میں یہ تمہیں دے دوں. اس نے کہا اچھا 5 منٹ، 5 منٹ سے زیادہ نہیں؟ ہاں 5 منٹ. تو وہ ایک مہینے کی مستقل کوشش کے بعد پھر وہ یہاں پر آیا، اور 5 منٹ بیٹھنے کے بعد جب اس نے واپس جانے کا کہا تو اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا اور کہا کہ نہیں یار میں تمہیں واپس نہیں جانے دے سکتا. پھر کہتے ہیں 3 گھنٹے تک میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا اور بالآخر اجتماع میں ساتھ گیا اس کے، اور وہاں جا کر کے پھر مولانا تارک جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی. تو ایسے نہ اپنے آپ کو مٹا کر کے، مار کر کے ہمارے مشائخ کام کرتے ہیں، اللہ والے کام کرتے ہیں، جماعت والے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ تعلق بنانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری صحبت میں آ جائیں، ہم سے جڑ جائیں، تاکہ پیچھے سے جو ہمارا تعلق بنا ہوا ہے اس لڑی کے اندر یہ بھی داخل ہو جائیں. تو ہم نے مشائخ کو چونکہ ہم نے یہی کرتے ہوئے دیکھا، پچھلے دنوں اللہ کی توفیق سے ہم نے بھی اس طرح کا ایک کام کر دیا، مشائخ کو دیکھا تھا کرتے ہوئے اور ان سے ڈائریکشنز لی ہوئی تھی، اللہ نے مدد فرمائی، آسان فرما دیا، عالمات کے کورسز شروع کیے، نئے بیچز شوال میں جو سٹارٹ ہوتے ہیں. تو اب چونکہ پچھلے 2-3 سال سے لگے ہوئے تھے ان کے پیچھے اور ہلکا ہلکا لے کر کے چل رہے تھے، تو اب ذرا کوشش کری کہ تھوڑا سا ٹائٹ لے کر کے چلیں. اللہ نے بندوبست فرما دیا، کچھ جو فارغ التحصیل ہونے والی طالبات ہیں تو اب وہ پڑھانے کے کام پہ لگی ہیں، تو ہمارے پاس ٹیچرز زیادہ ہو گئے، پہلے تو 2-3 ٹیچرز ہوا کرتے تھے، اب ایک دم سے 9-10 ٹیچرز ایڈ ہو گئے. تو ہم نے کہا بھائی اب اچھے سے ذرا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور ذرا صحیح سے پڑھاتے ہیں, ٹیچرز کی کمی دور ہو گئی اللہ کا شکر ہے. تو ہم نے جو ہے وہ ہفتے کے اندر 4 دن کلاسز رکھ دیں روزانہ 3-3 گھنٹے کی. تو جو اسٹوڈینٹس پہلے 2-2 گھنٹے کی عادی تھیں وہ ایک دم سے پریشان, یہ کیا ہو گیا بھائی, اب ہم کیسے پڑھیں گے, کہاں سے ٹائم نکالیں گے, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, سب پریشان, آگے سے کمپلینز آ رہی ہیں, لوگ کلاس ہی اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, اکا دکا لوگ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں باقی آ ہی نہیں رہے, اور ادھر ادھر سے شکایتیں آ رہی ہیں. تو اب ہمارے پاس 2 آپشنز تھے, ایک آپشن تھا کہ بھائی ڈٹ جائیں کہ بھائی اللہ کا دین ہے, کوئی ہمارا فائدہ ہے اس کے اندر, کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے لیے, تو اللہ کے دین کو پڑھیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا, آپ کا فائدہ ہوگا. اور یہ جو عالمات کا کورس ہمارے حضرت کے حکم سے شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. کیوں لگاتے ہیں اس طرح سے بیوی, یہ بال بچوں والی عورتوں کو, گھر بار والی عورتوں کو علم کے اوپر کیوں لگاتے ہیں, بڑے اس کے اندر فائدے ہیں. ایک فائدہ کہ یہ جو وقت 2-3 گھنٹے روزانہ اس کلاس کے اندر لگتے ہیں, اگر کلاس کے اندر نہیں لگتے تو پھر یہ خرافات کے اندر لگتے ہیں, چیٹنگ کے اندر لگتے ہیں, کسی سے فون کے اوپر بات کریں گے, اس کی غیبتیں کریں گے, تو اعضاء سے گناہ کریں گے, زبان سے گناہ کریں گے, آنکھوں سے گناہ کریں گے, آن لائن براؤزنگ کریں گے. کچھ لوگوں کے پاس تھوڑے پیسے آ جاتے ہیں, وہ ہر وقت جو ہے وہ سٹورز کی براؤزنگ کرتے رہتے ہیں, ادھر جا کے یہ خرید لیا, ادھر جا کے یہ خرید لیا, ادھر جا کر کے ونڈو شاپنگ, مستقل یہی کام چلتا رہتا ہے. تو اس کورس کے اندر لگنے سے اعضاء کے گناہ سے بچ جاتے ہیں. پھر ایک دوسرا بڑا گناہ دماغ کا گناہ, دماغ خالی ہوتا ہے, an empty brain is the devil's workshop. دماغ کے اندر کوئی اچھے خیالات نہیں ہوں گے, اچھی باتیں نہیں ہوں گی, تو خرافات آئیں گی, وسوسے آئیں گے, اللہ کے بارے میں وسوسے آئیں گے, دین کے بارے میں وسوسے آئیں گے, میڈیا کو سنیں گی, میڈیا کے اندر جو مستقل کی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا, مسلمانوں نے یہ کر دیا, ادھر مار دیا, ادھر مار دیا, یا مسلمانوں کو مار دیا, کیوں ہو گیا بھائی, مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے, یا مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں, تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے, اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے, شک آ جاتا ہے انسان کے اندر. تو دماغ کی حفاظت, کیونکہ دماغ یہ خیالات کا برتن ہے, اس برتن کے اندر اگر اچھے خیالات نہیں ڈالیں گے تو شیطان برے خیالات ڈالے گا, تو فارغ رہیں گے تو برے خیالات سے یہ برتن بھرے گا. اسی وجہ سے علم کے راستے پر لگاتے ہیں, عالمہ بننے کے لیے نہیں, علامہ بننے کے لیے نہیں, تاکہ دماغ جو ہے وہ اچھے خیالات میں لگ جائے. قرآن کی تفسیر پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, عربی گرامر پڑھیں گے, قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا, فقہ پڑھیں گے, جو عبادات میں غلطیاں ہو رہی ہیں, معاملات میں غلطیاں ہو رہی ہیں, ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی. 1001 فوائد ہیں کم از کم اس کے. تو کس کا فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر, پڑھنے والوں کا فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد فتنہ دجال کا زمانہ, اور اس کے اندر تو مشائخ نے کہف بتائے ہیں, ان کہفوں میں سے یہی کہف ہیں, علم کے راستے کے اوپر جڑ جانا یا درس قرآن کے اندر جڑ جانا. اگر کوئی جڑا ہوا نہیں ہوگا اور پکی نسبت سے جڑا ہوا نہیں ہوگا, وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکے گا. دینی شکل میں یہ فتنہ آئے گا, دنیاوی شکل میں نہیں, دینی شکل میں فتنہ آئے گا. وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی پریزنٹ کرے گا, مسیحا پریزنٹ کرے گا. مسیحا دنیاوی چیز نہیں ہے, یہ دینی چیز کا نام ہے. اور بالآخر وہ اپنے آپ کو خدا پریزنٹ کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ کوئی خدا نہیں ہے, وہ کہے گا میں خدا ہوں. ڈیٹی جو کہ ریلیجن کا پارٹ ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو خدا کے طور پر پریزنٹ کرے گا. تو دجال کا فتنہ یہ مال پیسے والا فتنہ نہیں ہے, یہ ایمان کا فتنہ ہے, یہ دینی فتنہ ہے. تو جس کی صحیح دین کے ساتھ نسبت نہیں جڑی ہوئی ہوگی وہ اس کے فتنے سے نہیں بچ سکتا. اور پھر اس کے بعد جب یہ علم حاصل کر لیں گے تو اس علم حاصل کرنے سے فائدہ کیا کہ اب آپ دوسروں کے ایمان کی حفاظت کا سبب بن سکتے ہیں. یہ صرف دین ایسنشیل سے دوسروں کے لیے نہیں کر سکتے, دین ایسنشیلس تو ذات کے لیے ضروری ہیں. فرض دین جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, دین ایسنشیلس کے اندر تو وہ والا دین ملتا ہے آپ کو جو کہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے حاصل کرنا. وہ کوئی ایکسٹرا دین نہیں ہے. فرض دین کے ذریعے سے آپ اپنی تو حفاظت کر لیتے ہیں, دوسروں میں کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ ایون اولاد کی حفاظت پھر اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اگر کچھ علوم دینیہ کی تفصیل حاصل کر لیں گے ایک سسٹم کے اندر جڑ کر کے, تو اس قابل ہو جائیں گے کہ دوسروں کے دین کی بھی حفاظت کر سکیں, اور دوسروں میں سب سے پہلا درجہ وہ اپنی اولاد کا آتا ہے, اپنے گھر بار کا آتا ہے. تو کس کا فائدہ ہو رہا ہے بھائی اس کے اندر؟ یہ پڑھنے والوں کا فائدہ ہو رہا ہے, یہ اتنی ساری خواتین کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اوپر سے نہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, ہم تو نہیں پڑھ سکتی, اور ہم تو یہ ہیں اور ہم تو وہ ہیں, اور ہم تو بڑا مشکل ہو گیا, بڑا مشکل ہو گیا. اسی دور کے اندر ایسی بھی خواتین ہیں, آج بچہ پیدا ہوا, کل جا کر کے مدرسے کا وفاق المدارس کا امتحان دیا, اگلے دن ڈلیوری کے اندر ایک مہینہ رہ گیا ہے, وفاق المدارس کا امتحان دے کر کے پاس ہوئی ہیں. مثالیں تو ایک سے ایک ہیں, ہمارے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں نا ذرا سا کچھ ہو جائے. اللہ کے چاہنے والے بندے بہت ہیں اس دنیا کے اندر, اور ہمارے ہی درمیان رہتے ہیں, اسی دور اسی زمانے میں رہتے ہیں. تو اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور ریفرنس نے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا نا کہ اس کے حالات تو تم سے زیادہ مشکل تھے, اس نے کر لیا تو تم کیوں نہیں کر سکتی تھی, پھر ہم دھر لیے جائیں گے اس وقت. لیکن چونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے کیا سیکھا ہے, کمپرومائز کرنا, جھک جانا, نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اپنے رب سے بھی یہی سیکھا, ہمارے اپنے رب نے اپنے آپ کو جھکا دیا بندوں کے سامنے, اپنے نبی سے بھی یہی سیکھا کہ اپنے آپ کو جھکا دیا. کیونکہ دین والا معاملہ نہیں ہے نا, یہ ٹائم ٹیبل بنایا ہے نا, اسکیڈول بنایا ہے نا, یہ کوئی اللہ کا حکم کوئی تھوڑی ہے کہ چار گھنٹے ہی پڑھانا ہے آپ نے, چار دن ہی پڑھانا ہے آپ نے. تو چونکہ اپنا بنایا ہوا تھا تو حضرت کی دعائیں تھیں, توجہات تھیں, لیس دین ہاف کر دیا اس کو, بالکل ڈیڈکٹ کر دیا ٹائمنگز کو, بہت ہی آسان کر دیا تاکہ یہ خواتین آ جائیں اس کے اندر, اس سلسلے میں آ جائیں, چھوڑ کے چلی نہ جائیں. جائیں گی اس دور کے اندر بچنا بڑا مشکل ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے جائیں گی تو کہیں اور جڑ جائیں گی, اس طرح کی بھی ہم نے کبھی کیا کہ بھئی کوئی نہیں آنا چاہ رہا تو اب کیا کر سکتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد جب فالو اپ کیا تو پتا چلا کہ وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں, وہ مرد وہ عورتیں, ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے چلی گئی تو کہیں اور جا کے جڑ گئی, کہیں نہیں جڑے, بلکہ سرے سے چلے ہی گئے. اسی وجہ سے تو اس دور کے مشائخ جو آتا ہے اس کو بیعت کر لیتے ہیں, پہلے نہیں کرتے تھے اس طرح سے, اس دور میں کر لیتے ہیں کہ اگر یہاں نہیں کیا تو کہیں نہیں کیا, اب یہ جائے گا شیطان کے ہاتھوں میں, اس کے پاس کوئی دوسرا چوائس نہیں ہے, یہاں آیا ہے تو کسی وجہ سے آیا, اللہ نے بھیجا اس کو یہاں پر, تو یہیں اس کو جوڑ کر کے رکھو, ادھر ادھر نہیں. باڈی شاپنگ یہ کوئی وہ باڈی پلیسمنٹ کا والا کاروبار نہیں کر رہے کہ ادھر پلیس کر دیا جی اس جاب میں آپ چلے جائیں, آپ اس جاب میں چلے جائیں, آپ اس جاب میں چلے جائیں, ہم نے کوئی ایک ٹھیکہ لے رکھا ہے اس چیز کا. تمہارے ساتھ فرماتے ہیں اپنے سے جوڑو, چاہے اس کے لیے اپنی مٹی پلید کیوں نہ کرنی پڑے تمہیں, دین کی مٹی پلید نہ کرنا, اپنی ذاتی مٹی پلید کرنا پڑے کر جانا. تو یہی ہے ریلیشن شپ بنانے کے لیے اصول, اور یہ اصول پروردگار سے چلتا ہے, اور یہ ہمارے مشائخ اور اللہ والوں تک پہنچتا ہے. تو اگر یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو اگلی بات بھی سن لیں کہ ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے گھر کے اندر کی ریلیشن شپ, شوہر اور بیوی کی ریلیشن شپ. یہ ریلیشن شپ بھی اگر کوئی مضبوط کرنا چاہتا ہے, ایک سٹیبل گھرانہ بنانا چاہتا ہے, جس سٹیبل گھرانے کے اندر وہ بھی سکون سے رہ سکے اور اولادیں بھی اچھی طریقے سے تربیت پا سکیں اور دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کمپرومائز کرے, وہ اپنے آپ کو جھکائے, فلیکسیبلٹی پیدا کرے, لچک پیدا کرے اپنے اندر. ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ نہیں چلتا, ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ پروردگار کو زیب دینے کے باوجود پروردگار اس کے اندر بھی کمی کرتے ہیں. یعفو عن کثیر, بہت ساری چیزوں کو معاف کرتے ہیں اور کافروں کو بلاتے رہتے ہیں اگرچہ کہ ڈیمانڈ پروردگار کی شان ہے، کر سکتے ہیں پر ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن کتنی زیادہ لچک کے ساتھ۔ تو بھائی ہماری کیا حیثیت، ہم کس کھاتے میں آتے ہیں جو کہ ہم ایک ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھیں کہ کمپرومائز کے لیے تیاری نہ ہو۔ بات بات کے اوپر ناراضگی، بات بات کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر دینا گھر کے اندر، موڈ آف ہوا ہوا ہے جی، بات چیت ہی چھوڑ دی، دونوں کی طرف ہے یہ۔ یہ صرف مرد کی طرف نہیں کہ مرد کو ایسا کرنا چاہیے، عورت کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، یا ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کمپرومائز کرنا، دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جس کو اس بات کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالی بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس کو ویک جو ہے وہ ہمارا دشمن چاہتا ہے کرنا، شیطان اس ریلیشن شپ کو ویک کرنا چاہتا ہے شیطان، اور اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے رحمان۔ تو رحمان کو خوش کیسے کریں گے جب ہم کمپرومائز کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ایکسپیکٹیشنز کی بیسس کے اوپر بلڈ نہیں کری جا سکتی۔ توقعات ہم نے باندھی ہوئی ہوتی ہیں، بیوی نے شوہر کے ساتھ ایک سے ایک توقعات باندھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ایسے بیہیو کرنا چاہیے، اس کو ایسے بات کرنی چاہیے، اس کو گھر کے اندر ایسے کام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے شوہر نے توقعات باندھی ہوئی ہوتی ہیں بیوی سے ایک توقعات۔ تو توقعات سے کام نہیں چلتا، ان توقعات کو توڑنا پڑے گا۔ پھر ایک مصیبت جو ہمارے جیسے لوگ دنیاوی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے، انڈیا میں کہتے ہیں سیریلز، ہم تو سیریل ناشتے میں کھاتے ہیں، آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، تو سیریل دیکھ دیکھ کر کے جو آتے ہیں نا، اور ناولیں پڑھ پڑھ کے جو آتے ہیں، تو پھر وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے اندر وہی انہی تخیلات کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ تو ایک خواب ہوتا ہے جو کہ شاید پہلے ہی دن چکنا چور ہو جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایک ڈیڑھ ہفتہ ایک مہینہ چلتا ہوگا، اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے چکنا چور۔ اور اس چکنا چور ہونے کی وجہ سے اتنا دل کے اوپر صدمہ ہوتا ہے کہ اب اس صدمے سے ہی نہیں نکل پاتے، میں تو یہ سوچ کر آئی تھی، یا میں نے تو یہ سوچ کر کے ان سے شادی کری تھی، ان خاتون سے، کہ میری یہ توقعات، یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارے حضرت نے جو بیانات کیے ازواجی زندگی کے موضوع کے اوپر، اس میں کچھ انگریزی کے فقرے نقل کیے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ٹو رن اے بگ شو یو نیڈ اے بگ ہارٹ، اور گھر جو ہے وہ ایک بگ شو ہی ہوتا ہے، پورا نظام چلانا ہوتا ہے، تو جب تک دل بڑا نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہو جانا، موڈ آف کر لینا، اس سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک گھر نہیں چل سکے گا۔ یہ سٹوری، یہ جو گاڑی ہے نا، یہ کھڑی ہو جائے گی، رک جائے گی۔ تو بڑا دل بنانا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز، تو جو بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر مشکلات بھی بڑی آتی ہیں، بڑوں کے اوپر بڑی مشکلات آتی ہیں۔ تو جس نے بڑے ہو کر کے رہنا ہوتا ہے، کہ اس نے بڑا سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جی وہ عمر میں بڑا ہے یا شان میں بڑا ہے، عقل میں بڑا ہے، بلکہ بڑے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو کہ ایک ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ رکھنا چاہتا ہے، ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ، ریسپانسبل بیہیویئر۔ جس کا بھی ریسپانسبل بیہیویئر ہوگا نا، وہی بڑا بن جائے گا، چاہے بیوی ہو، اگر اس کا ریسپانسبل بیہیویئر ہے، اور شوہر صاحب جو ہیں وہ ارریسپانسبلی بیہیو کر رہے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں گھر سے، دوستوں کے ساتھ ٹائم لگاتے ہیں اپنا، یا اماں کے حوالے کر کے خود بیچ میں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں، یہ ارریسپانسبل بیہیویئر ہے، ارریسپانسبل بیہیویئر ہے۔ تو اگر شوہر صاحب ارریسپانسبلی بیہیو کر رہے ہیں، لیکن بیوی نے ریئلائز کیا ہے کہ نہیں، دس از امپورٹنٹ، مجھے اس گھر کو چلانا ہے، مجھے اپنی زندگی بنانی ہے، مجھے اچھا ماحول بنانا ہے، یہ میرے اور میرے بچوں کے لیے اسی میں خیر ہے، تو اب وہ بڑی بن گئی، بیوی بڑی بن گئی۔ تو اب جب بیوی بڑی بن گئی، تو اب بیوی ہائی ماؤنٹین بن گئی ہے، اور جب ہائی ماؤنٹین بن گئی ہے تو اس کے اوپر ہائی ونڈز بلو ہوں گی. کیا مطلب ہائی ونڈز بلو ہوں گی؟ اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا, اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, اس کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا. تو ایسا بھی ہوتا ہے, بیوی کو بھی بڑا بن کر کے رہنا پڑتا ہے. بہت سارے بچے, بہت سارے مرد ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا, اگر چار بچے ہیں تو وہ پانچواں بچہ ہوتا ہے. اصل میں مرد جو ہوتا ہے نا, شوہر صاحب, وہ پانچویں بچے ہوتے ہیں بہت سارے گھروں کے اندر. اور چونکہ اس دور کے اندر امت کا اوور آل یہی حال ہے, امت اتنی زبوں حالی میں کیوں شکار ہے, کیوں شکار ہے؟ کیونکہ مرد مرد نہیں رہا, مرد مرد رہا نہیں ہے. اس وجہ سے اوور آل امت کا یہ حال ہے. اگر مرد مرد بن جائے نا, رجال بن جائے, امت اس حال میں نہیں رہ سکتی. اس وجہ سے اکثر گھروں کے اندر مرد جو ہے وہ بچکانی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, بچکانی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے گھروں کے اندر بیویوں کو ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ لینا پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے اور ایسی بھی بہت سارے گھر ہیں, ان کی بھی کمی نہیں ہے, کہ جہاں پر کہ بیوی بہت زیادہ ارسپانسبلی بہیو کر رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر مرد کو ریسپانسبلی بہیو کرنا ہوتا ہے, اس کو بڑا بننا پڑتا ہے. اور جیسے وہ بڑا بنتا ہے تو اس کو پھر مجاہدے کرنے پڑتے ہیں, اس کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈس حالات کے اوپر. تو اس وجہ سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا, یہ ہمارے دین کی ڈیمانڈ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے. ہمارے حضرت بیانات میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو خیر ہونے کا کرائیٹیریا بیان کیا, وہ جاب میں سب سے بہتر ہے, یا وہ جہاد میں سب سے بہتر ہے, یا وہ علم میں سب سے بہتر ہے, یا وہ تبلیغ میں سب سے بہتر ہے, یہ نہیں فرمایا. بلکہ فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے, وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. اور پھر اپنی مثال پیش کری, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ, اور میں اپنے اہل کے لیے تم لوگوں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو اپنے آپ کو بھی پریزنٹ کیا. تو یہ پوری کی پوری بات جو تھی, اس کا لب لباب یہ تھا کہ اگر ہم نے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانا ہے, کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, تو اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, جھکنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, اپنے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بنیادی اصول ہیں. ان بنیادی اصولوں کو اگر ہم سمجھ گئے ہیں تو اب بنیاد کے بعد پھر تفصیلات کی باری آتی ہے, اور تفصیلات جو ہیں وہ ہر جگہ مختلف ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے تفصیلات کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بڑوں سے پوچھ کر کے چلنا چاہیے اس کے اندر, کیونکہ اصول سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن ہر تفصیل کے اوپر وہ اصول کیسے اپلائی ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشورے کا راستہ بنایا, گائیڈنس کا راستہ بنایا کہ کہاں پر لچک کرنی تھی اور کہاں پر لچک نہیں کرنی تھی. یہ بھی تو ایک ججمنٹ ہوتی ہے نا, اور اس کے اندر بھی مس ججمنٹ ہو سکتی ہے انسان سے. تو اس مس ججمنٹ سے بچنے کے لیے, تاکہ ہم خواہ مخواہ کے ایک ایشوز کریٹ نہ کر دیں جو کہ ایزیلی اوائڈیبل ہو سکتے تھے اگر ہم پوچھ لیا کرتے کہ بھئی اس معاملے میں کیا مجھے سختی کرنی بھی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی, پوچھ لیتے تو پتہ لگ جاتا. اور بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ سختی کرنی تھی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو بڑی نرمی کی باتیں کر کے چلے گئے شیخ صاحب, تو اب تو بھئی ہمیں نرمی کرنی چاہیے, تو اب وہاں بھی نرمی کر دی یہاں نہیں کرنی تھی. تو یہ ججمنٹ کی فالٹس ہوتی ہیں, اور اس ججمنٹ کی فالٹس کے لیے پھر علم کی ضرورت پڑتی ہے. اور علم جب تک انسان کا کامل نہ ہو جائے تو اس وقت تک علم والوں سے پوچھ کر کے چلنے کی ضرورت پڑتی ہے. بہت ہی سمپل سی ایکویشن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کو پریشانی اگر زیادہ ہو رہی ہو تو ان کی اطمینان کے لیے عرض ہے کہ یہ ٹاپک ہمارے یہاں پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے. تو اگر آپ سے میری بات ہوئی تھی چند دن پہلے تو آپ یہ نہ سمجھیں پورا بیان میں نے آپ کی خاطر کیا ہے. صحیح ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں, یہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے. اور ہم مراقبے کی مجلس میں بھی حضرت جی کی کتاب میں سے یہی والا بیان پڑھ رہے ہیں. تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس نہیں پریشان ضرور ہونا چاہیے کہ بھئی ہاں اگر میرے اندر یہ ساری باتیں ہیں, غلطیاں ہیں, تو میں ان کی اصلاح کیسے کروں. ٹھیک, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے یہ عاجز توبہ کلمات پڑھائے گا، تو سچے دل سے اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں سے توبہ کی نیت کر لیں اور پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان توبہ کی کلمات کے اندر ہم ایمان کی تجدید کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ایمان مفصل بھی دہراتے ہیں تاکہ ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی ہو عقیدے کے معاملے میں، کوئی ایسی بات کہہ دی ہوتی ہے انسان نے تو زبان کے کہنے سے بھی انسان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، تو اس کی تجدید سے جو ہے وہ انسان دوبارہ دارہ ایمان کے اندر آ جاتا ہے. اور جو زبان سے چیز نکلتی ہے وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ ہر بات کو لکھ لیا کرتے ہیں، تو ان کلمات کو بھی لکھ لیا تو قیامت کے دن ہمارے لیے ایک حجت بن جاتی ہے کہ بھئی ہم نے اپنے ایمان کی تجدید کری تھی، بے شک اس سے پہلے کچھ کر گئے تھے لیکن دوبارہ تجدید بھی کر لی تھی. اسی وجہ سے بار بار اس کو پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد کچھ معمولات بتاتے ہیں تاکہ اس توبہ کے اوپر ہم قائم بھی رہ سکیں. یہ معمولات کل 6 ہوتے ہیں جو ہمارے مشائخ نقشبند بتاتے ہیں، دوسرے مشائخ کے ہیں، دوسرے قسم کے معمولات ہوتے ہیں. تو یہ معمولات کل 6 ہیں. نمبر 1 کے روزانہ صبح شام 100 دفعہ کم از کم استغفار کی تسبیح کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الی. اسی طرح صبح شام روزانہ 100 دفعہ درود شریف کی تسبیح کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنا لیں، کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کریں. چوتھا کہ اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھنے کی کوشش کریں. اس طرح کے ہاتھ، بے شک ہمارے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کی دھیان میں مصروف رہے، یعنی علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینا، یہ چوتھا معمول ہے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یہ مراقبہ مشائخ نقشبند کا بتایا ہوا ایک ایکسپیرینشل معمول ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنے سے بڑے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں. اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، اس کا تعلق ایکسپیرینس سے ہے. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ڈالا، فائدہ ہوا، آگے بتا دیتے ہیں، سنت نہیں کہتے اس کو، تو یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اور چھٹا معمول یہ ہے کہ اصلاحی تعلق ہونا چاہیے کسی شیخ کے ساتھ اور اس میں اپنے تمام معاملات کو مشورے کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. تو یہ کل 6 معمولات ہو گئے. ان معمولات کو پابندی سے کریں گے تو خود بخود اللہ تعالی کی محبت آتی ہے اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، نیک بننا آسان ہو جاتا ہے، گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں تاکہ پروگرام ختم کر لیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जो गैर के आगे न तन तेरा न मन, तू झुका जो गैर के आगे न तन तेरा न मन। पानी पानी कर गई मुझको मुर्शिद की ये बात, तू झुका जो नफ्स के आगे न तन तेरा न मन। لا اله الا الله محمد رسول الله دعاء كنجي سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ، جادو ٹونے سے حفاظت فرما. اے اللہ، سفلی اعمال سے حفاظت فرما. اے اللہ، تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے اپنے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے اپنے نفس سے حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری خواہشات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری انانیت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما. اے اللہ، ہدایت والا معاملہ فرما. اے اللہ، اپنی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ، دھوکے والی محبتوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ، اس دنیا کی محبت سے محفوظ فرما. اے اللہ، آخرت کی محبت نصیب فرما. اے اللہ، ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، اے اللہ، ان پردوں کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر دور دور فرما. اے اللہ، ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، جن میں مبتلا ہیں ان سے شفا عطا فرما. اے اللہ، شہوت سے شفا عطا فرما. اے اللہ، غصے سے شفا عطا فرما. اے اللہ، عجب اور تکبر سے شفا عطا فرما. اے اللہ، دنیا کی محبت سے شفا عطا فرما. اے اللہ، عافیت والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرا کھاتے ہیں، اے اللہ، لیکن تیرے گن نہیں گاتے. اے اللہ، ہمیں معاف فرما. اے اللہ، تجھے چھوڑ کر کے جو ہم ادھر ادھر نکلے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ، تو کتنا کریم آقا ہے، کتنا کریم پروردگار ہے کہ اے اللہ، سب کچھ ہونے کے باوجود تو ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، بار بار یاد دہانی کراتا ہے. اے اللہ، اپنے قرآن کے اندر ہمیں بار بار بلاتا ہے. اے اللہ، بار بار ہدایت کے لیے تو نے جن لوگوں کو اے اللہ استعمال کیا، ان کو بار بار ہمارے دروازے پر بھیجتا ہے. اے اللہ، بار بار ہدایت کی باتیں ہم تک پہنچا چاہتا ہے، اے اللہ حالانکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے کر کے دنیا میں بھیجا جو کہ ہدایت کو سمجھ لینے کے لیے کافی تھا، اے اللہ ہمیں تو نے دو آنکھیں بھی دیں، اے اللہ زبان بھی دی پوچھنے کے لیے، اے اللہ ہمیں ہاتھ پیر بھی دیے کہ جن کو استعمال کر کے ہم ہدایت کے مواقع تک جا سکتے ہیں، اے اللہ ہدایت کی بات سننے کے لیے کان بھی دیے، اے اللہ ہدایت کی بات کو سمجھنے کے لیے عقل بھی دی، لیکن اے اللہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کے اے اللہ ہم نے اپنی ان تمام صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا، اے اللہ ہدایت کی بات نہیں سمجھ میں آتی، اے اللہ اس کی طرف ہم دیکھنا نہیں گوارا کرتے، اے اللہ کان دھرنا نہیں گوارا کرتے، اے اللہ ہماری خواہشات کی وجہ سے عقلوں کے اوپر بھی پردے پڑ گئے، اے اللہ تیری نعمتوں کی ہم نے بڑی ناقدری کری، اے اللہ بڑی ناشکری کری، اے اللہ پھر بھی تو ہمیں موقع پہ موقع دیے چلا جا رہا ہے، اے اللہ موت سے پہلے ہمارے سامنے مواقع کے کتنے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اے اللہ ہم کتنے ناقدرے ہیں، اے اللہ ہماری اس ناقدری کو معاف فرما، اے اللہ ہماری اس ناشکری کو معاف فرما، اے اللہ تیری شان تو اتنی بڑی ہے ہمارے تو تصور میں نہیں آ سکتی، ہمیں تو بس اتنی بات سمجھ میں آتی ہے، اے اللہ تیری بڑائی اتنی ہے کہ تیری ایک نافرمانی کے بعد دوسری نافرمانی کی ہمیں مہلت نہ دی جائے، اے اللہ لیکن تو کتنا کریم آقا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اے اللہ تو عفون کریم ہے غفور الرحیم ہے، اے اللہ اپنی غفاری کو یاد بھی دلاتا رہتا ہے، اے اللہ تجھے اپنی اے اللہ کریمی کے اوپر ناز ہے، اے اللہ یقیناً ہمارا ہی سارا کا سارا قصور ہے، اے اللہ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ ہم نے اپنی جان پر خود ظلم کیا ہوا ہے، اے اللہ تیرے قرآن کو چھوڑ کر کے اے اللہ ہم کیسے کیسے اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اس برائی کی وجہ سے ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے ہم کتنی آسانی سے اس دنیا کے اے اللہ دھوکوں سے مروب ہو جاتے ہیں، اے اللہ ان کے جھوٹوں سے اے اللہ ہم یقین کر لیتے ہیں، اے اللہ ان کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے، اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے مالک ہو چکے ہیں، وہ ہماری تقدیر کے مالک ہو چکے ہیں، ان کو ناراض کر کے ہم اس دنیا کے اندر نہیں جی سکیں گے، اے اللہ لیکن دراصل یہ تو ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، اے اللہ تیری شان تیری مرضی کے بغیر اس دنیا میں کوئی پر نہیں مار سکتا، اے اللہ کوئی پتا نہیں ہل سکتا، اے اللہ تو چاہے تو ان کی تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دے، اے اللہ تیری قدرت کے سامنے ان کے یہ بم کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کے ہتھیار اور ان کی تدبیریں کیا حیثیت رکھتی ہیں، اے اللہ یقیناً اگر ہم تیری طرف دیکھنا شروع ہو جائیں، اے اللہ ان کا روب اور دبدبا اور ان کی شان اور ان کی محبتیں ہمارے دلوں سے نکل جائیں گی، اے اللہ ہم ان سے مروب نہیں ہوں گے، لیکن اے اللہ قصور تو صرف اور صرف ہمارا اپنا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو تجھ سے پھیر کر کے ان کے اوپر جمائے ہوئے ہیں، اے اللہ صرف اپنی نگاہوں کی بات ہے، اے اللہ صرف اپنی سوچ کی بات ہے، اے اللہ صرف اپنے دل کی بات ہے، اے اللہ ہمیں دل ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے اللہ اپنی طاعت کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنی شان کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنے قرآن کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری غلطیوں کے باوجود اے اللہ ہمیں اپنی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنے سے جوڑ دے، اے اللہ اے اللہ اس ذلت و رسوائی والی زندگی سے نکال لے، اے اللہ دوسروں کے سامنے کاسہ گدائی لے کر کے بات بات پھرنے سے اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دے، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دے، اے اللہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندہ نواز میں، اے اللہ میرے جرم خانہ خراب کو اے اللہ اپنی درگزر کی وجہ سے معاف کر دے، اے اللہ اس دنیا میں مجھے کہیں جگہ نہیں ملے گی، اے اللہ ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی، اے اللہ کوئی ہمارا ولی نہیں ہے، اے اللہ کوئی ہمارا شفیع نہیں ہے، اے اللہ اتنا پیارا پروردگار، اے اللہ اتنا رحیم پروردگار، اے اللہ اتنا ہر چیز کا انتظام کرنے والا پروردگار، اے اللہ ہم تیرے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں، اے اللہ تیرے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، اے اللہ تجھ کو ہم نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، اے اللہ نقصان تو صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ آج ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اے اللہ تیرے قرآن کے ساتھ یہ سلوک نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے قرآن کے ساتھ یہ سلوک نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے قرآن کو پڑھیں گے، اے اللہ اس سے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے، اے اللہ صرف برکتوں کا ایک مجسمہ بنا کے اس کو اپنے گھروں میں نہیں رکھیں گے، اے اللہ اس کو ہدایت کا چراغ بنا کر کے اپنی زندگیوں کو اے اللہ اس کی روشنی میں چلانے کی کوشش کریں گے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے، اے اللہ ہمیں ہماری مدد فرما دے، اے اللہ قرآن فہمی نصیب فرما دے، اے اللہ تو نے جو اتنے سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے سمجھانے کے، اے اللہ ان انتظامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ خود بھی ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے، اے اللہ دوسروں کو بھی جو ہمارے چاہنے والے ہیں اے اللہ ان کی طرف بھی اس پیغام کو پہنچانے والوں میں شامل فرما دے، اے اللہ ہم تیری مدد کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، اے اللہ مدد فرما دے، اے اللہ توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ عزت عطا فرما دے، اے اللہ قبولیت عطا فرما دے، اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمیں تو حقیقت ہے کہ مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ اگر کچھ مانگ بھی رہے ہیں تو صرف تیری توفیق ہی سے تو مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی مانگنے کی، تو اے اللہ رد نہ فرمانا، اے اللہ رد نہ فرمانا، اے اللہ قبول فرما لینا، اے اللہ ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، اے اللہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ تیرے دربار میں قبول ہو جائے، لیکن اے اللہ بڑے دروازوں کو دیکھ کر کے تو فقیر بھی بڑی صدا لگاتا ہے، اے اللہ ہم تو بس فقیر ہی ہیں، اے اللہ تیرے بڑے دروازے کو اے اللہ ہمارے بڑوں نے دکھلا دیا ہے، اے اللہ انہوں نے تیرے دروازے کی طرف نشاندہی کر دی ہے، اے اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین جگہ عطا فرما دے، اے اللہ آپ تیرے بڑے دروازے کو دیکھ کے بڑی صدا لگاتے ہیں، اے اللہ رحمت فرما دے، اے اللہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی تیرے خزانے میں تو کچھ کمی نہیں ہوگی، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں نہ عطا کیا تو اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی بڑائی بھی نہیں ہوگی، اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں بھیک عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں بھیک سمجھ کر کے عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا اے اللہ اس کے بدلے ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کو بھی محفوظ فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے علم کے لیے عمل کے لیے اخلاص کے لیے قبول فرما، اے اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما، آزمائشوں سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ علت سے قلت سے ذلت سے، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مصیبتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ کلمے پر موت نصیب فرما، اے اللہ اپنے راستے کی مقبول شہادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول فرما، جو عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اللہ ان سب کو اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو والدین کو اللہ اساتذہ کرام کو بہترین جدہ خیر عطا فرما، اللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامہ برکاتہم اللہ ان کو بہترین جدہ خیر عطا فرما، اللہ تو نے انہی کو سبب بنایا اس راستے پہ ہمیں چلانے کے لیے، اے اللہ تو نے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اے اللہ ہم بہت متمنی ہیں، اے اللہ بہت شکر گزار ہیں، اے اللہ ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔